السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ملك درود بجي عزمة محمد وعلى آله ایدن محترم قرآن مجید آخری کتاب ہدایت ہونے کے ناطے ہم انسانوں کو اپنی ہر آیت میں ایک ایسا میسج دیتی ہے جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت تک بحفاظت ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی راہوں کی جانب ہماری توجہ کو موضوع کراتی ہے اور قرآن کریم آخری کتاب ہونے کے ناطے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ دار ہے لیکن خود قرآن کے مطابق قرآن کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک معلم کتاب ایک مفسر کتاب ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن کی کچھ آیات منسوخ ہیں کچھ ناسخ ہیں کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات کو اب وہ تعداد کتنی ہیں یہ فی الحال ہماری بحث سے خارج ہے کچھ آیات محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں محکم ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا معنی بہت واضح ہے صاف ہے اور متشابہ شباہت سے ہے جن کے معنی میں در حقیقت انسان صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر ہے اس بنا پر اگر انسان کو محکم اور متشابہ کا علم نہ ہو تو وہ انسان قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا اور اسی آئے وجیدہ میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان آیات محکم کی و متشابہ کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو علم راسخ ہیں والراسخون فی العلم وہی لوگ جانتے ہیں تو ان سے کیا مراد ہے ان سے مراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے چنانچہ قرآن کے ساتھ مفسر کتاب قرآن کے ساتھ ذکر کے ساتھ اہل الذکر اور قرآن کے ساتھ در حقیقت والراسخون فی العلم ہونے چاہیے تاکہ انسان ان کی ہدایت کے پرتو میں اور ان کی ہدایت کے سائے میں زندگی گزارے۔ ابو عبد الرحمن سلمہ سے مولا کائنات نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیات محکم ہیں اور کون سی آیات متشابہ ہیں؟ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو مولا کائنات نے کہا، تو خود بھی ہلاک ہوگا اور جن کو اپنے ساتھ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ نجات دوں گا ان کو بھی ہلاک کرے گا۔ اگر انسان کو علم نہ ہو کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، ہلاک ہوگا، تو قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ایک مفسر کتاب، معلم کتاب ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق اہل الذکر ہیں، والراسخون فی العلم ہیں، جن کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، جن کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے، وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت جس کا نشان 200 ہے، ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان لانے والوں، اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو، اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار رکھو، اور اپنی زندگی میں مرتے دم تک، جب تک تم شعوری زندگی بسر کر رہی ہو، تقویٰ کو مد نظر رکھنا، تقویٰ کے سائے میں زندگی بسر کرنا، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آئے مجیدہ کا لب و لہجہ ہے، اور اس آئے مجیدہ کے ذیل میں ہمارا عنوان امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیاری اور ان سے رابطہ ہے۔ اور ہم نے ان مجالس کو جو آپ کے اسٹیل ٹاؤن کے فیز 1 اور فیز 2 میں ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی مختلف جگہ ہوئی ہیں، ہم نے ان مجالس کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ ہم نے اس روحانی رابطے کے لیے، امام زمانہ سے روحانی رابطے کے لیے اور امام زمانہ سے تیاری کے لیے، امام کی تعلیم کردہ ایک دعا کو اپنا متن قرار دیا ہے کہ امام، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جو آپ نے تعلیم فرمائی ہے، اور ہم ہر جگہ مقدماتی گفتگو کے بعد اس کے کچھ حصے اور فقرے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، مومنین کے سامنے ان کی تشریح کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس دور حاضر میں امام کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم سے مراد ہمارے بزرگ ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہماری عوام ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، اور جتنے بھی دوسرے گروہ پائے جاتے ہیں اسلامی معاشرے میں، ان سب کو کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ آئے مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اس کے بعد کا اصبروا وصابروا، فوراً عمل کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے پر یہ عقیدہ باطل کر دیا کہ عقیدہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ جی رکھ لیں آپ، بنا لیں، اچھا کوئی سا بھی عقیدہ، یہ بھی ایک بڑی وبا ہے کہ کوئی سا نہیں، ہمارا عقیدہ ہم نہیں بنائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل بیت کے تابع ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ قرآن کے تابع ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ عقل کے تابع ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو اہل بیت نے قرار دے دیا ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہی میرا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کی حیات اور نجات کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجے، کتابیں بھیجے، شریعت بھیجے، انبیاء بھیجے، ختم نبوت کے بعد اوصیاء کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر در حقیقت امامت کے ذریعے سے، اور پھر میرا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میرا عقیدہ ہے۔ میں از خود اپنا عقیدہ نہیں بناؤں گا بلکہ اہل بیت نے جو عقیدہ بنایا ہے وہی میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل ضروری ہے۔ لہذا آپ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کسی نہ کسی پریکٹیکل کو آپ دیکھیں گے، کسی نہ کسی عمل کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عمل کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اس ویرو، اب تقریباً یہ گفتگو ہے کہ جو ہم ہر جگہ کر رہے ہیں، یہ مقدماتی گفتگو، اور پھر اس سے مربوط وہ جملے کہ جو ہماری دعا سے مربوط ہیں اور پھر دعا کی تشریح، یعنی تین حصوں میں ہماری گفتگو منقسم ہے. تو وہ پہلا مقدماتی حصہ کہ جو آپ کی سماعت کی نظر کروں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں انفرادی زندگی میں صبر کرنا ہے، مصائب پہ صبر کرنا ہے، بلاؤں پہ صبر کرنا ہے، گناہوں پہ صبر کرنا ہے. اور یہ بھی امام معصوم کی تشریح ہے، توجہ رکھے گا. بلاؤں پہ صبر کہا کہ اس کے جو بلاؤں پہ صبر کرتا ہے تو اس کو 300 مقامات یا 300 درجات ملتے ہیں، توجہ رکھے گا. اور ہر درجے کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے. جو بلاؤں پہ صبر کرے گا، جو مشکلات اور ان چیزوں پہ صبر کرے گا اس کا درجہ اسی حساب سے، جو عبادات پہ صبر کرے گا، توجہ رکھیے گا، عبادات پہ صبر. آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں لیکن آپ اٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ مجلس میں آئیں لیکن پھر بھی آتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان سب سے زیادہ نوجوانوں کو بہکاتا ہے، اس لیے کہ نوجوانوں میں پوٹینشیل بہت ہے، نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بہت ہے، نوجوانوں میں عقل بھی بہت ہوتی ہے، شہوت بھی بہت ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کو ورغلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو ان کو بہکاتے ہیں. تو سب سے زیادہ حملے جو ہوتے ہیں وہ نوجوانی میں ہوتے ہیں، انسان بڑا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان اتنا نہیں بہکاتا، لیکن ایام جوانی میں 15-16 سال کا بچہ ہوا شیطان نے بہکانا شروع کر دیا. تھوڑا سا اور بڑا ہوا، کالج میں پہنچا، چلو جی سگریٹ بھی شروع ہو گئی، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا بھی شروع ہو گئے، اور بڑا ہوا تو اور برائیاں اس کے دامنگیر ہو جاتی ہیں. تو شیطان مسلسل کیا کر رہا ہے، بہکا رہا ہے. اب کہا کہ جو واجبات پہ صبر کرے گا، توجہ رکھیے گا، وہ اس کا درجہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور ہر درجے میں 600 درجات ہیں، 600 درجات اسے ملیں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جو گناہوں پہ صبر کرے گا، توجہ رکھیے گا، بلائیں کتنی مشکل ہوتی ہیں، بات اوقات انسان کو زمین گیر کر دیتی ہیں، لیکن کہا کہ 300 درجے. جو عبادات پہ صبر کرے گا اس کو 600 درجے ملیں گے، لیکن جو گناہوں پہ صبر کرے گا، توجہ رکھے گا کہ دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا لیکن علی کی محبت میں گناہ نہ کرے، علی کی ولایت اس کو گناہ کے ارتکاب سے روک لے، علی کا نعرہ در حقیقت اس کے اندر ایک ایسا حوصلہ پیدا کر دے کہ وہ شیطان کو کہے کہ جا تجھے نہیں مانتا، میں علی والا ہوں، تو امام فرماتے ہیں اس کو 900 درجات عطا کیے جائیں گے. سب سے زیادہ درجہ جو عطا کیے جائیں گے وہ کس مرحلے پر ہیں؟ گناہوں کے مرحلے پر. اور گناہ کیا کرے گا؟ مختلف شکلوں میں آئے گا، دل لبھانے والی، دل ربائی کی شکل میں آئے گا. دل ربا کسے کہتے ہیں؟ جو دل کو چورا کے لے جائے. گناہ ایسے آتے ہیں، گانا ایسے آئے گا، نہ ہمارے میں ایسی آئے گی، ماں باپ کی مخالفت ایسے آئے گی، یاری دوستی ایسے بن سنور کے آئے گی کہ دل چاہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ گناہ میں چارم نہ ہو، لذت نہ ہو، کشش نہ ہو، جذابیت نہ ہو، تو کوئی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. خدا نے رکھی ہی اسی لیے ہے، گناہ میں لذت رکھی ہے، ظاہری چمک رکھی ہے، کشش رکھی ہے، لیکن یہ کشش چند روزہ ہے عزیزان گرامی، یہ جو چمک رکھی ہے یہ ماند پڑ جانے والی ہے، یعنی ایسی ماند پڑتی ہے کہ ابھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے گناہ، لیکن جیسے ہی گناہ کیا انسان نے ویسے اس کی چمک زائل ہو جاتی ہے. اب کیا کہا؟ کہ انسان در حقیقت گناہ پہ صبر کرے تو 900 درجات اسے ملتے ہیں. لہذا گناہ میں کشش رکھی اس لیے کہ تم کو سختی محسوس ہو، تم کو دل چھوڑانا پڑے، تب جا کے فائدہ ہوگا. اب اگر ایک ہی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہاں کمپٹیشن نہیں ہوگا. کمپٹیشن کہاں ہوتا ہے؟ مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر کئی افراد موجود ہوں اور ان کے درمیان مقابلہ ہو، پھر انسان فرسٹ آئے، پھر انسان اول آئے، پھر مقام اول کو کسب کرے، تو اس کو کہا جائے گا جناب اسے خوشی ہوگی، جناب اتنے لوگوں میں نے ٹاپ کیا ہے. جی مقابلہ ہے، تو گناہوں میں کشش اس لیے رکھی گئی ہے. سوال ہوتا ہے مولانا بتائیں گناہ اتنے پر کشش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ گانے ان کی دھنیں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ نامحرم اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ یہ ماں باپ کے اوپر چیخنا کیوں اچھا لگتا ہے؟ یہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کیوں اچھا لگتا ہے؟ مرد بنتے ہیں ہم لوگ بعض اوقات معذرت کے ساتھ, مرد کی کیا نشانی ہے؟ بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اسے گھوڑا گدھا بنا دیں گے معذرت کے ساتھ جی, وہ ہر وقت جوتی رہے گی چولہے ہانڈی میں. ہم سمجھتے کہ یہ ہماری بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, ہرگز نہیں. تو گناہ میں لذت اس لیے رکھی ہے تاکہ تم جب چھوڑو گے, جب دل ہٹاؤ گے, جب دل کھینچو گے, جب کشش کو توڑو گے, جب جذابیت کی رشتوں کو توڑ کر شیطان کے چنگل سے آزاد ہو کر خدا کی طرف سفر کرو گے, شیطان کی ولایت سے نکل کر نور آل محمد کی طرف سفر کرنا شروع کرو گے, تو لذت بھی محسوس ہوگی, معنویت بھی آئے گی, روحانیت بھی آئے گی, اور ان ہستیوں کا قرب بھی تمہیں حاصل ہوگا. مثال بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہو, ٹھنڈا شربت رکھا ہو, لیکن یہ ٹھنڈا شربت اگر سردیوں میں دیا جائے جی کبھی دل نہیں چاہے گا, سردی میں اے سی چلایا جائے کبھی دل نہیں چاہے گا, باہر نکلیں گے دھوپ میں جاؤ بھائی اپنے آپ کو تاپو سیکھو جی, کہاں پہ اے سی کا مزہ آئے گا جی, گرمیوں میں آئے گا
ٹھنڈے.
ٹھنڈے شربت کا مزہ کب آئے گا؟ پیاس میں آئے گا. تو خدا کہے گا کہ خدا کی پیاس جس کے پاس ہوگی وہ خدا کے پاس پانی لینے جائے گا, جس کے پاس نور آل محمد کی تشنگی ہوگی وہ تمام دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آل محمد کے دروازے پہ نظر آئے گا, جس کے اندر عصمت کی تڑپ ہوگی کہ میں معصوم بنوں, یعنی معصوم بنی گناہوں سے دور ہوں. معصوم سے کیا مراد ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے. بچے کہتے ہیں یہ بچہ معصوم ہے, کیا مطلب 14 معصومین میں سے ہے؟ نہیں, یعنی گناہ نہیں کر رہا, جب تک گناہ نہیں کر رہا انسان معصوم ہے. تو اہل بیت نے کہا تم بھی معصوم بنو اپنے درجے کے لحاظ سے, تمہیں صلاحیت ہے, تم گناہ نہیں کر سکتے ہو. ہیں فقہ مجتہد جنہوں نے زندگی میں مکروہ کام بھی نہیں کیا, تو تم بھی کر سکتے ہو. تو معصوم بننے کی تڑپ ہوگی تو گناہوں کی رنگینی کو چھوڑ کر انسان کہاں جائے گا؟ اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا, جو عصمت کا بہرے بے کرا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. انفرادی زندگی میں صبر کرو, ماں باپ کے سامنے جاؤ صبر کرو. اب قرآن نے کیا کہا؟ صبر کرو انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں رابطہ برقرار کرو. اور کہا وتق اللہ, وتق اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے حکم کو مد نظر رکھو, اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے حکم کو مد نظر رکھو, اور رابطوں یعنی رابطہ برقرار کرنے میں بھی مد نظر رکھو. خب انفرادی زندگی میں نے بتا دی انفرادی زندگی کیا ہے, اور یہاں پر در حقیقت صبر کرنے کے کیا معنی ہے؟ ایک بلاؤں پہ صبر ہے, ایک عبادت پہ صبر ہے, اور ایک گناہوں پہ صبر. سب سے زیادہ جو درجہ عطا کیا جائے گا انسان کو وہ کس کا ہے؟ وہ گناہوں پہ صبر کا. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود, اب دیکھیں مولا علی کی نگاہوں میں, مولا علی نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ نوجوان کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن مولا کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ جوانی میں شہوت ہوتی ہے, خواہشات ہوتی ہیں, سب سے زیادہ حملے شیطان کے نوجوانوں کے پاس ہوتے ہیں. 14 سال کا بچہ نہیں ہوا, خوب آپ کو نہیں پتہ بچہ بالغ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا بچہ بالغ ہو رہا ہے, اس کے شرعی احکام ہیں, اس میں ہارمون کی تبدیلی ہے, اس کے جسم میں ہارمون بڑھ رہے ہیں, اس کے جسم میں بال اگ رہے ہیں, اس کی سطح تبدیل ہو رہی ہے, اس کے اندر ایک انقلاب ہے, اس کے اندر ایک تبدیلی ہے, اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے, اس کو نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے, لہٰذا آپ کو گائیڈ کرنا چاہیے, ماں باپ کا کام ہے. لہذا बच्चा जो है जैसे 13-14 साल का होता है, ऐसा ऐसा दोस्ती यारी इधर उधर शुरू होती है, चैटिंग शुरू होती है, मोबाइल शुरू होते हैं। अभी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं। किसी मौके में मैंने कहा था, क्या कभी होता है बाजार गए हो सदर, और वहाँ पे बड़े अच्छे खंजर मिलते हैं, कोई तेज़ धार जी, इधर भी धार उधर भी धार, कोई ऐसा खंजर मिले और ला के अपने बच्चों को दे दें, ये लो बेटा खेलो इससे। कभी नहीं ले आएंगे, वो हाथ काट देगा, पता नहीं किसको मार देगा। कोई बहुत अच्छा पॉइजन मिल रहा हो जी, दो ऐसी नींद की गोली मिली, 2-4 खाएँ और ऊपर पहुँच जाएँ, कभी बच्चों को ला के देते हैं? कोई अच्छी राइफल मिल रही हो ऑटोमेटिक, आर मार्केट से जाकर ले आए अपने बच्चों को दे दे, कभी नहीं देंगे। लेकिन हमने मोबाइल दिया हुआ है अपने बच्चों को, ये जहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, ये असले से ज़्यादा ख़तरनाक है, ये खंजर से ज़्यादा ख़तरनाक है। खंजर में खून बहेगा, आवाज़ निकलेगी, कत्ल होगा। लेकिन मोबाइल के असले से न कोई गोली की आवाज़ चलेगी, न खून बहेगा, न कोई ज़ख्मी होगा, लेकिन क्या होगा, ईमान नाबूद हो जाएगा। बच्चों को दे रहे हैं तो बताएं भी तो, अब माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो सबसे ज्यादा हमले कहाँ होते हैं, जवानी में होते हैं, और जवानी में भी वो जमाना कि जब इंसान नौजवान है, 13 साल से 18 साल तक का जमाना नौजवानी, यानी जवानी में कदम रख रहा है, नया नया जवान हुआ है। हमारे यहाँ मशहूर था ना, जब बच्चा बालिग होता था कहते थे मूंछों के कूंडे कराएंगे, मूंछों के कूंडे। अब देखिए ना, हमारे यहाँ क्या है कि मूंछों के कूंडे से क्या मतलब, बच्चा बालिग हो गया है, चलो जी खीर बनाओ, मोमिनीन को बुलाओ, बच्चा अब क्या है सिन्ने बुलूग में दाखिल हो रहा है, इसको नमाज सिखाएंगे, रोज़ा सिखाएंगे। पहले ये होता था, आज बच्चे बालिग हो जाते हैं, ना उनको गुसल आता है, ना उसे जनाबत आता है, ना हलाल आराम आता है। लेकिन जो उलमा हैं, जो आले मोहम्मद की फ़िकाह के पासदार रहे इस तमाम अरसे गैबत में, जिन्होंने आले मोहम्मद की फ़िकाह की हिफाजत की, सईद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इमाम की मुराजात भी सुनी, किताबें भी लिखी, वो कहते हैं कि जब मैं बालिग हुआ तो मैंने एक फंक्शन मुनाकिद किया। आलिम क्या कह रहा है, जब मैं बालिग हुआ, खुद कह रहे हैं मैंने एक फंक्शन मुनाकिद किया, एक महफिल मुनाकिद की। क्यों मुनाकिद की इब्ने ताऊस साहब ने महफिल, क्यों फंक्शन किया, क्यों लोगों को बुलाया? इसलिए कि आज अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं बालिग होकर अल्लाह की नमाज पढ़ने के काबिल बन जाऊँ। हमारे यहाँ एक रस्म शुरू की गई है, बहुत अच्छी रस्म और होनी चाहिए, जो बच्चे और बच्चियाँ बालिग हो रहे हैं उनके लिए जश्न इबादत मनाइए। आप अपनी मस्जिद में 10 बच्चे बालिग हो रहे हैं, 10 बच्चों के लिए मस्जिद को सजाइए, ऐसा माहौल फराहम कि बच्चों को अच्छा लगे मस्जिद में बच्चे आए। मैंने किसी मौके पर कहा था कि अगर हमारी जमात के पीछे बच्चों के खेलने की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, इस मस्जिद का मुस्तकबिल तारीख है। अगर इस मजलिस में बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं आ रही हैं माजद के साथ, आगे कौन आएगा? 2-4 साल 5 साल बाद मैंने भी चले जाना, आपने भी चले जाना है। अल्लाह आपको तूले उम्र दे। मैं अपनी बात करूं, 60-65 से ऊपर कोई स्कोर नहीं कर रहा है आजकल, वैसे भी बम गोली धमाके तो वैसे खत्म हो गए, लेकिन माशाल्लाह जो खिलाया जा रहा हो, जो खा रहे, 60-65 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है। तो 10-12 साल की कहानी, उसके बाद हम सब ज़मीन में लेटे होंगे, कौन इन मस्जिदों को आबाद करेगा? तवज्जो रखिएगा, तो ज़रूरी है। तो मौला कायनात क्या कह रहे हैं, एक नौजवान, अब मौला ने नहीं कहा नौजवान के लिए करना, लेकिन लब लहजा बता रहा है कि गुनाह पे कुदरत रखने के बावजूद, यानी इस कलाम मौला का मुखातब ज़्यादातर नौजवान है, ज़्यादातर नौजवान। मौला फरमा रहे हैं कि कल कि माजा चाहता हूँ, कुदरत रखने के बावजूद इंसान अगर गुनाह न करे, गुनाह के दरवाज़ों को बंद कर दे, यूसुफ की सीरत पे अमल करे, अपने हर किस्म की जुलेखा, यूसुफ की जुलेखा एक औरत थी, लेकिन आज की जुलेखा मोबाइल है, वेबसाइट है, गंदी फिल्में हैं, गंदी तस्वीरें हैं, गंदी आवाज़ें हैं, गंदे चेहरे हैं, गंदे लोग हैं जो हमें गुनाह की तरफ बुला रहे हैं। तो इमाम ये कह रहे हैं कि अगर तुम यूसुफ बनकर हर किस्म की जुलेखा को पीठ दिखाकर अल्लाह की तरफ सफर शुरू करोगे तो तुम मलाइका में से हो जाओगे। कुदरत रखने के बावजूद इंसान गुनाह न करे, वो मलाइका से अफजल हो जाता है। इंफरादी जिंदगी में हमें सब्र करना है, यहाँ पर भी तकवा। तकवा क्या है? यानी खुदा को देखें। आपकी रात के अंधेरे में चाबी खो जाए मोटरसाइकिल की, चप्पा चप्पा छान मारते हैं लाइट दे देकर, तुम भी मोबाइल ले आओ, ये भी मोबाइल ले आओ, यही देख रहे हैं कहाँ गया। कोई कीमती चीज़ गिर जाए, कीचड़ में भी गिर जाती है, इंसान उसमें हाथ दे देता है। नजासत में भी गिर जाती है, इंसान हाथ दे देता है नजासत में। लेकिन हम खुदा को नहीं देख रहे अपनी ज़िंदगी में, तकवा नहीं है। कुरान कह रहा है फोकस करो अपनी ज़िंदगियों को तकवा पर। तकवा वो खुदबीन है। खुदबीन क्या होती है? माइक्रोस्कोप। खुद कहते हैं छोटे को, बीन देखने वाली, छोटी चीज़ों को बड़ा बना के पेश करती है। जिसके पास तकवा की खुदबीन आ जाए, जिसके पास तकवा का लेंस आ जाए, जिसके पास तकवा का अदसा आ जाए, अदसा कहा जाता है उर्दू में लेंस को, अदसा आ जाए, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा देखेगा। क्योंकि उसकी हकीकत, तकवा क्या करेगा? हकीकत गुनाह को आश्कार कर देगा। मोमिन बबसीरत होगा, अल मोमिन यंदुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन नूर इलाही से देखता है, मोमिन नूर विलायत से देखता है, मोमिन नूर इमामत से देखता है, मोमिन में नूर कुरान होता है, मोमिन में नूर तकवा होता है। लिहाजा वो जब तकवा के लेंस से देखेगा तो मामूली गुना होगा, लेकिन वो उसको बहुत बड़ा नजर आएगा। हकीकत गुना खुल जाएगी, कहेगा मैं ये अमल करने वाला नहीं हूं। बज़ाहिर छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तवज्जो की आपने, असर बहुत बड़ा है। मोमिन छोड़ देगा, कहा कि तकवा इख्तियार करो, फिर कहा इज्तिमाई जिंदगी में तकवा इख्तियार करो। साबिरू, साबिरू क्या? मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करो। तवज्जो रखिएगा, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर की जाए और वहां पर सबर की तलकीन की जाए। इंफरादी जिंदगी के अपने कवानीन हैं, इज्तिमाई जिंदगी के अपने कवानीन हैं। आप अपने घर में जो चाहे कर रहे हो आपकी मर्जी है, आप जाने और आपका खुदा जाने, लेकिन आपको इख्तियार नहीं है कि बाहर आकर आप कानून खुदा की खिलाफ वर्जी करें। तवज्जो रखिएगा, एक औरत घर में बेपर्दा फिरे कोई इश्काल नहीं अगर महरम है, लेकिन अगर वो बाहर आकर बेपर्दा फिरती है वहाँ पे इश्काल शरई मौजूद है। एक शख्स घर में कोई गुनाह करता है, वो जाने उसका खुदा जाने, ना हमें तजस्सुस की ज़रूरत है ना हमें उससे कोई रग़बत है। लेकिन अगर वो बाहर आके गुनाह करे, अलल ऐलान गुनाह करे, लोगों के सामने गुनाह करे, उसके अहकाम अलग हैं। इंफरादी गुनाह के अहकाम अलग हैं, इज्तिमाई गुनाह के अहकाम अलग हैं। इंफरादी ज़िंदगी के अहकाम अलग हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी के अहकाम अलग हैं। ये जो हम हर जगह मोटरसाइकिल पार्क कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, दुकान सामने है, मोटरसाइकिल के बराबर मोटरसाइकिल के बराबर मोटरसाइकिल, तीसरी चौथी मोटरसाइकिल मैं पार्क कर देता हूँ, ट्रैफिक जाम हो रहा है या नहीं हो रहा, तवज्जो की आप। खाना खाया, छिलका उठा के बाहर फेंक दिया, थैला उठा के बाहर फेंक दिया, केले का छिलका उठा के बाहर फेंक दिया, ये भी इज्तिमाई गुनाह में आता है। हत्ता कि अगर आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं कराते हैं और वो धुआं देती है, आप इस्लाम की निगाह से गासिब हैं, क्योंकि आप आज़ाद फिजा को मुकद्दर कर रहे हैं, साफ फिजा को। और माजरत के साथ एक और बात कह दूँ, माफ़ कीजिएगा, अगर आप सिगरेट पीते हैं और फिजा को मुकद्दर कर रहे हैं तो इस्लाम की निगाह में आप गासिब हैं। मुझे पता है बाबा की आवाज़ नहीं आनी है ना सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी है, सब बात है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे उस्ताद कुरान मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह मुहसिन क़राती भी जुमले हैं। मैं अगर गलत पार कर रहा हूँ मैं जगह का गासिब हूँ, मैं अगर गाड़ी की ट्यूनिंग न कराऊं मैं फिजा का गासिब हूँ, मैं अगर धुआं छोड़ूं आग लगा दूं कहीं सिगरेट के ज़रिए से किसी भी ज़रिए से, मैं फिजा का गासिब हूँ, माहौल का गासिब हूँ। तवज्जो की आप, इस्लाम कितना दफ़े का इज्तिमाई ज़िंदगी कानून है। वो तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। देखो लिमिट से क्रॉस नहीं करो, ऐसा नहीं तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए। दिल चाहता है जहाँ उठा के हम कचरा फेंक देते हैं, भाई हमारा जुलूस हम जो चाहे करेंगे, नहीं। छब्बेदारियाँ हो रही हैं, रात 3-3 बजे तक लाउड स्पीकर चल रहे होते हैं, तो ये किसी ने हुक्म नहीं दिया आपको छब्बेदारी करें, मजलिस हो गई एक ना हुआ लाउड स्पीकर बंद कर दें। आपको ज़रूरत नहीं कि आप जो है अतराफ़ वालों को अजियत और ईज़ा पहुँचाएँ।
یہ کس امام نے کہا ہے کہ جرا 3 بجے تک عزاداری کر کے دوسروں کی نیندوں کا حرام کریں؟ ٹھیک ہے ایک نوحہ ہو گیا دونوں ہو گئے کافی، لیکن اس طریقے سے لوگ متنفر ہوں اہل بیت کے نام سے، اور کیوں ہماری روش کے نام سے؟ معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہم محفل میلاد میں اور مجلس میں اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، کسک نکال رہے ہوتے ہیں، ہماری کوئی خواہشات ہوتی ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، ارے جی ان کا منہ بند کرنا، لاؤڈ اسپیکر ادھر لگا دو جی، یہ ہماری بھڑاس ہے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے لوگ اہل بیت سے متنفر ہو رہے ہیں۔ میرے ابا جی کو گالی نہیں دے گا، میرے دادا پہ لانتان نہیں کرے گا، کہے گا یہ شیعہ ایسے ہیں، مذہب اہل بیت ایسا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ محفل میلاد کے نام پہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ناچنے کا شوق ہے تو ہم نے کہا دھمال کے نام پہ ناچ ہونا چاہیے، ہمیں گانے کا شوق ہے تو فلا گانے کی طرف پہ کوئی قصیدہ یا نوحہ ہونا چاہیے، ہم بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی زندگی کے، عزاداری کے، ہر چیز کے کیا اصول و قوانین ہیں؟ جس کو میں نے کل بھی کہا کہ آپ جماعت میں، کتنی تاکید ہے جماعت میں ہو، 10 آدمی ہو جائیں گے زمین و آسمان کے فرشتے ثواب نہیں لکھ سکتے نماز با جماعت کا، لیکن وہی اسلام کہتا ہے، وہی اسلام کہتا ہے اگر تمہارے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تم نے کوئی ایسی غذا کھائی ہے لہسن یا پیاز جس سے بدبو آ رہی ہے اور مومن کو اذیت ہو، تو مسجد نہ جاؤ، اتنا خیال رکھ رہا ہے اسلام۔ تو اجتماعی زندگی کے اپنے قوانین ہیں عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا۔ تو عرض کر رہا تھا اس میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے، محفل میلاد بنائے تقویٰ کی ضرورت ہے، مجلس ادا کریں خدا کا حکم موجود رہے۔ اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہمیں تو مجلس کرنی ہے، ہمیں تو ازا منانی ہے، عزاداری کرنی ہے، امام خوش ہوں یا امام ناراض ہوں ہمیں سے کوئی غرض نہیں۔ آج کرائیٹیریا کیا ہوگی، مجلس کرنا ہے، امام خوش ہو رہا ہے، امام ناراض ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، محفل میلاد کرنی ہے، تم گڑکا ہونا چاہیے جی۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، کل بھی کہا تھا شاید پہلے بھی، کہ مسجد صاحب الزمان میں، کہ غدیر کے میدان میں میلاد بنانے والے بہت تھے، بخن بخن کہنے والے، مبارکباد کہنے والے، گلے لگانے والے، بیعت کرنے والے، مٹھائی کھلانے والے، سب کچھ موجود تھے۔ یہ اگر کچھ کراچی والے، پنجاب والے چلے جاتے تو دھوم دھڑکا بھی ہو جاتا اور دھمال بھی ہو جاتا، تھوڑا سا وہ رنگ بھی آ جاتا۔ وہ کہتے ہیں مولا آپ کو نہیں پتہ میلاد کسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد، جب تک کہ یہ نہ ہو، جب تک کہ وہ نہ ہو، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا۔ سارے پنکھوں کا رخ تو آپ نے اپنی طرف کیا، مولانا کے لیے کوئی پنکھا نہیں چل رہا ہے، تو اگر یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں جلدی اتر جاؤں گا، جتنا مجھے ستائیں گے اتنی دیر سے اتروں گا، مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ اس کو ایسا کہہ رہے گھماتے رہے تاکہ مومنین بھی مستفید ہوتے رہے نا۔ ہاں ماشاء اللہ، اجتماعی زندگی کے اپنے پاس، وہ اس میں رو انفرادی زندگی میں سبق، وصابرو اجتماعی زندگی میں سبق، لیکن دونوں جگہ کیا، تقویٰ، خدا کا حکم، اہل بیت کا حکم، قرآن کی شریعت، قرآن کا نظام تمہارے مد نظر ہے، ادا بنا رہے ہو اہل بیت کے حکم کے مطابق مناؤ، مجلس کر رہے ہو اہل بیت کے حکم کے مطابق، میلاد کر رہے ہو اہل بیت کے حکم کے مطابق، جو کر رہے کرو اہل بیت کے حکم کے مطابق کرو، یہ ہے تقویٰ۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیں اب پنکھے چل گئے، اب تک جو ٹائم میں نے لیا بغیر پنکھے کے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ وہ
وہ کہتے ہیں زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پر وبالِ حیات تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو ابھی تو یہ وارم اپ ہو رہا تھا، تو ابھی تو اوپر والی پرواز شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اجتماع زندگی میں بھی تقویٰ ہے، خدا نے قدم قدم پہ رکھا ہے، یہ لینس رکھو تقویٰ کا، جہاں جا رہے ہو تقویٰ کے لینس سے دیکھو، یہ جو دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں، یہ جو سن رہا ہوں صحیح سن رہا ہوں، گھر والی کے پاس جا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ انسان کا بچہ بن کے جاؤں، اس کو لونڈی اور کنیز اور غلام نہ سمجھوں، یہ فکر ہے ہمارے مشوں کے ماں بن۔ اصل بعض اوقات خواتین کے فون آتے ہیں، روتی ہیں کہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے اسی نے آج مجھ سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ توجہ رکھیں کہ مرد کی نامردانگی کی علامت ہے ہاتھ اٹھانا، اور ذات پر صرف نازک پر، جس کو کیا کہا، المرأة ریحانة وليست بقهرمانة، عورت پھول ہے، وہ کوئی قہرمان یا پہلوان نہیں ہے۔ حدیث ہے ہی معصوم کی، رسول اللہ سے منسوب ہے، امام علی سے منسوب ہے، المرأة ریحانة وليست بقهرمانة، عورت پھول ہے۔ پھول سے کیسے سلوک کرتے ہیں آپ؟ پھول کو لینے کے بعد انسان سونگتا ہے، زینت بناتا ہے، عورت سے وہ سلوک کیا جائے۔ تو انسان لینس رکھے تقویٰ کا اجتماعی زندگی میں، گاڑی پارک کرنی ہے تقویٰ کے تحت ہونی چاہیے، جو عمل کریں، سننے کا ہے کہ آئے سننے سے خدا راضی ہے، امام راضی ہے، آئے بولنے سے امام راضی ہے، امام راضی تو خدا راضی ہے، اگر امام ناراضی ہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا، یا خدا ناراض ہو تو امام بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی۔ اب کہا کہ رابطوں، رابطہ برقرار کرو، جوڑ جاؤ، منسلک ہو جاؤ، اتصال پیدا کرو، کنیکٹ ہو جاؤ، کس سے؟ پانچویں امام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ فرماتے رابطو امامکم المنتظر، جس کا تم انتظار کر رہے اس سے جڑ جاؤ، اس سے رابطہ مضبوط کرو، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ ٹرین کے ڈبے آپ نے دیکھے ہیں، مال گاڑی کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انجن ایک ہوتا ہے، بعض اوقات بیچ کا ڈبہ اگر الگ ہو جائے پانچویں نمبر کا، اس کے بعد جتنے ڈبے ہیں وہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا انفرادی عمل ہے، بھائی میں ہوں، میری مرضی، جو چاہے کروں، میری آنکھیں ہیں، مائی لائف مائی اسٹائل، یہ نوجوانوں کے جملے ہیں، یہ سلوگن دیے جاتے ہیں گانوں کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، یہ دیے جاتے ہیں، مائی لائف مائی اسٹائل، بھائی میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے بسر کروں۔ جیسے کہ ابھی خواتین نے ایک مارچ کیا تھا، میرا بدن میری مرضی، اس قسم کے جملے آپ سنتے ہیں، یہ دشمن کے جملے ہوتے ہیں، مائی لائف مائی اسٹائل، میں جو چاہے کروں، وہ ٹھیک ہے جو چاہے کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں فالو کر رہا ہو، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو، کسی نے تمہیں آئیڈیل بنایا ہوا ہو، اور تم جب امام سے الگ ہوگے، یا تم گناہ کی طرف جاؤ گے، یا تم شیطان سے جڑ جاؤ گے، جب تم امام کو خدا حافظ کہہ دو گے، جب تم گناہ کر کے خدا سے کہیں خدا مجھے تجھ سے کام نہیں ہے، تو جس طرح ٹرین کا پانچواں ڈبہ اگر الگ ہو جائے تو اس کے پیچھے آنے والے سارے ڈبے الگ ہو جاتے ہیں۔ تم اکیلے صحیح، تم یونٹ ہو، تم اکائی ہو معاشرے کی، تمہاری مرضی جو چاہے کرو، لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیچھے والے تم سے منسلک ہو اور تم ان کو امام سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ منحرف ہو جائیں۔ اور ہوتا ہے گناہوں میں یہی ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا ہے، ایک کے لیے بچہ لگا بھیج دیا، آپ نے تو دیکھا، آپ کی آنکھوں نے چند مندر ناچ گانے کو دیکھا، اوریاں فلم کو دیکھا، اوریاں چہرے کو دیکھا، آگے والوں کے پاس کر دیا، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، تو بھی جا،
وہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی آگے بڑھا دیتا ہے. اب جہاں جہاں تک یہ زہر جا رہا ہے یہ سب کہ ایمان کو برباد کر رہا ہے, ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے. توجہ کی آپ نے, مسئلہ یہ نہیں ہے. وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, قرآن کیا کر رہا ہے, وَنَكْتَبُ ہم لکھتے ہیں, مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا ہے, بات ختم ہو گئی. نہیں, وَآثَارَهُمْ ان کے اثرات کو بھی ہم لکھتے ہیں. فارورڈ کرنا ایک عمل ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا پہلے زمانے میں لوگ جب برائی کے گھروں میں جاتے تھے, برائی کے مرکز جاتے تھے, رات کا انتظار کرتے تھے, چھپ کے جاتے تھے, منہ چھپاتے تھے, نقاب لگاتے تھے, کوئی جاننے والا دیکھ نہ لے کہ خدا نخواستہ میں شراب خانے جا رہا ہوں یا برائی کے مرکز جا رہا ہوں یا بری صحبت میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے جا رہا ہوں, رات کا انتظار کرتے تھے. آج برائی علی الاعلان دن دہاڑے اتنی قریب ہو گئی ہے. کتنی قریب ہو گئی ہے, ایک کلک کا فاصلہ ہے, ایک بٹن دبانے کا فاصلہ ہے موبائل کے. نہ ابا کو پتہ چلتا ہے, نہ اما کو پتہ چلتا ہے, نہ کسی کو پتہ چلتا ہے. توجہ کی آپ نے, ایک بٹن کے فاصلے پر ہے. لہذا منتبو ما قدم ہوا آثار, ہم ان کے عمل کو بھی لکھیں گے, اثر کو بھی لکھیں گے. ایک شخص نے دیکھا خدا نہ خواستہ کوئی برا منظر دیکھا, اس نے فارورڈ کر دیا آگے والے کو, اگلے والے نے دیکھا اس نے آگے والے کو فارورڈ کیا. جو پہلا شخص کا یہ بانی بنا ہے, یہ فاؤنڈر ہے برائی کا, بدعت کا, خدا سے دوری کا, امام سے تعلق توڑنے کا. اب خدا کہہ رہے تیرا عمل تو ایک تھا, تو نے ایک دفعہ بٹن دبایا ہے نا. کتنے کو بھیجا, پانچ کو بھیجا. کتنے کو ٹیگ کیا, ایک وقت میں سو افراد کو ٹیگ کر سکتے ہیں. یہ سو کو ٹیگ کر رہے ہو, یہ ایک بٹن دبا کے سو کو ٹیگ کر رہے ہو, سو کو بھیج رہے ہو. بظاہر تو ایک دفعہ بجائے, لیکن اس کا حساب ملٹیپلائی ہوگا ہنڈریڈ سے. توجہ کی آپ نے, اجتماعی زندگی قانون ہے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے, رابطہ برقرار کرو امام زمانہ سے. امام زمانہ سے رابطہ برقرار ہونا چاہیے, لیکن یہ رابطہ دو قسم کا ہے, ایک جسمانی رابطہ اور ایک روحانی رابطہ. ہمارا جسمانی رابطہ نہیں امام سے, یعنی امام سے ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. ہم امام کو دیکھ چکے ہیں, امام تو ہمیں دیکھتا ہے, ہمیں پہچانتا ہے, ہمارے نام سے بھی واقف ہے, ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے, ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا, ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں, وہ اس کو معلوم ہے میں کون ہوں, کیا کر رہا ہوں, میرا شیعہ میرا نوجوان کیا کر رہا ہے, آج اس نوجوان نے کیا کیا جب اس کا عمل امام کے پاس جاتا ہے. امام کو معلوم ہے یہ گناہ کر کے آ رہا ہے, یہ بدکاری کر کے آ رہا ہے, یہ ماں باپ کا دل دکھا کے آ رہا ہے, یہ ماں باپ کو چیخ کے آ رہا ہے, یہ بیوی پہ ہاتھ اٹھا کے آ رہا ہے, یہ بیوی کے حقوق کو پامال کر کے آ رہا ہے. توجہ کی آپ نے, امام کو تو معلوم ہے. لہذا ہمیں امام سے رابطہ برقرار کرنا ہے, یہ جسمانی رابطہ ممکن نہیں ہے عصر غیبت میں. مگر یہ کہ ہاں ایک استثناء ہے, ایک دروازہ ہے, وہ لوگ جو انتہائی پاکیزہ کردار کے ہوتے ہیں اور جن کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. اگر وہ یہ کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے, تو اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے, کیا جائے نہیں, کیا جا سکتا ہے. توجہ رکھیے گا, ضروری ہے کہ آپ اسے قبول کریں. مثلا ہیں علماء فقہ ایسے, مثلا علامہ مجلس نے امام سے ملاقات کی, آیت اللہ مرشی نے جیسے امام سے ملاقات کی, اور بہت سے لوگ اب ان میں کیٹیگرائز ہیں, مختلف ڈویژنس ہیں. کچھ وہ ہیں جو پہچان لیتے ہیں امام کو, یہ امام ہے. کچھ لوگ نہیں پہچان پاتے, جب ملاقات ہو جاتی ہے پھر پہچانتے ہیں. توجہ رکھیے گا, تو جسمانی رابطہ ممکن نہیں ہے. ایک رابطہ ہے ہمارے لیے, وہ ہے روحانی رابطہ, اپنی روح کا رابطہ امام سے مضبوط کریں. اب ہم اگر یہاں تک بات آ گئی تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے امام کو کتنا وقت دیتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں اپنے امام کو. اکثر دوستوں میں ہوتا ہے نا بات, نوجوان بھیا فلاں کو لفٹ نہیں کرانا, کیوں, وہ مجھے لفٹ نہیں کراتا. لفٹ نہیں کراتا یعنی منہ نہیں لگاتا. کہتے نہیں کہتے بھائی فلاں کو لفٹ نہیں کرانا چاہتا. بھائی کیوں؟ وہ ہمیں منہ نہیں لگاتا, ہم بھی منہ نہیں لگائیں گے. معذرت کے ساتھ ہم خدا کو کتنا منہ لگاتے ہیں, ہم خدا کو کتنا لفٹ دیتے ہیں اپنی زندگی میں. سوچیں وہ جو خالصتاً خدا کو لفٹ دینے والی نماز ہے اس میں بھی خدا کو لفٹ نہیں دیتے. بہت سخت جملہ ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ہماری نماز کیا ہوتی ہمیں معلوم ہے, دنیا بھر کے خیالات ہماری نماز میں ہوتے ہیں, جو نہیں ہو رہا تو وہ بھی آ جاتا ہے نماز میں. تو کتنا لفٹ دیتے ہیں ہم, ہم امام کو کتنا وقت دیتے ہیں. اب ایسا امام میں خدا کے لیے تو کہہ سکتا ہوں, خدا سے میرا رابطہ ہے عاشقانہ ہے, لیکن میں معذرت کہتا ہوں امام کے لیے تعبیر استعمال نہیں کر سکتا. میں امام کے لیے کہوں گا ہم امام کو کتنا وقت دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جتنا تم امام سے محبت کرتے ہو, امام رضا کی حدیث ہے, جتنا تم امام سے محبت کرتی ہو اتنا ہی امام بھی تم سے محبت کرتا ہے. کیونکہ مجھے کبھی کبھی بھولنے کی عادت ہوتی ہے, اور ایک بھولنے کی عادت کا میں یہ ایگزامپل دے دوں, اب مجھے ہی نہیں پتا کہ میں کتنے بجے مجلس پڑھنے بیٹھا تھا. گھڑی دیکھی تھی لیکن ٹائم بھول گیا کہ کتنے بجے شروع کی تھی, تاکہ میں اپنی اوقات میں رہوں اس سے پہلے کہ آپ مجھے گھڑیاں دکھائیں, میں اپنی اوقات میں رہوں. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. ہم امام رضا فرماتے ہیں ایک آیا شخص, مولا بتائیے آپ مجھے کتنی ویلیو دیتے ہیں, آپ کے دل میں کتنی محبت ہے. امام نے کہا پہلے تو یہ دیکھ تیرے دل میں میری کتنی ویلیو ہے, تو کس سے محبت کرتا ہے مجھ سے. جتنی امام نے کہا تم امام سے محبت کرو گے امام تم سے. ہم امام کو کتنا وقت دیتے ہیں واقعی سوال. دیکھیں کیا واقعی ہم تیاری کر رہے ہیں. خود نوجوان جن کی جوانی شروع ہوئی ہے 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال, یہ امام سے عشق بازی سیکھیں, امام سے عشق کرنا سیکھیں. اگر دل دینا ہے تو اس دل ربا کو دو جسے امام زمانہ کہا جاتا ہے. اگر عشق بازی کرنی ہے تو اس استاد عشق سے سیکھو کہ جس نے عشق کو عشق کرنا سکھایا ہے, اس سے عشق کرو, اس کو دل دو, محبوب اس کو بناؤ, عاشق اس کے بنو, حبیب اس کے بنو, مونس اس کے بنو جو دوستوں کا دوست ہے, جو حبیبوں کا حبیب ہے. لا یا حبیب من لا حبیب لا, اے اس کے دوست جس کا کوئی دوست نہیں. جو دعائے جوشن صغیر میں کیا پڑھتے ہیں, یہی پڑھتے جوشن کبیر میں کیا پڑھتے ہیں, یا حبیب من لا حبیب لا, اے اس کا دوست جس کا کوئی دوست نہیں. اس سے مراد اللہ بھی ہے, اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. اللہ کیونکہ امام کی دوستی اللہ کی دوستی تک پہنچائے گی, امام سے قربت اللہ کی قربت کا سبب بنے گا, امام سے عشق اللہ کے عشق کا مقدمہ بنے گا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی تک پہنچے اسے خدا نہ ملے, ممکن نہیں ہے کہ اس زہرا کی دہلیز پہ قدم رکھے اسے خدائیت کا پتہ نہ ملے, ممکن نہیں ہے کوئی امام زمانہ سے عشق کرے اور اسے خدا کی محبت کا پتہ نہ ملے. ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ خدا سے مربوط ہیں. جو خدا سے مربوط ہے تو جو ان سے مربوط ہو جائے وہ خدا سے مربوط ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو روحانی رابطہ برقرار کرنا ہے. اب آئیے اس دعا کی طرف بہت مختصر اور بہت تیزی کے ساتھ, کہ جس میں امام نے کہا کیسے روحانی رابطہ برقرار کرو. آؤ اے میرے شیعوں, آؤ اے میرے منتظروں, تم میرے ظہور کی تیاری کر رہے ہو, آؤ میں تمہیں ایک میتھڈ دیتا ہوں, ایک نصاب دیتا ہوں, ایک ٹیکسٹ اور متن دیتا ہوں, اسے پڑھو اور اس پہ عمل کرو. پڑھنا مقدمہ بنے گا عمل کرنے کا, توجہ رکھیے گا. یہ دعائیں مسلسل ہر جگہ یہ جملے کہہ رہا ہوں میں, جو حضرات چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو وہاں بھی موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں, ان کے لیے تکرار کا سبب ہے, لیکن جو مومنین وہاں نہیں تھے ان کے لیے ایک نئی بات ہے.
پڑھنا مقدمہ بنتا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں یا وجیہاں عند اللہ اشوالنا عند اللہ کتاباً یا رب یا رب یا رب یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا غیاث المستغیثین کتاب بند. روی عن فاطمہ الزہراء عن جابر عبداللہ الانصاری قالت فاطمہ کتاب بند. حدیث کتاب پڑھی کیا پڑھی؟ کچھ نہیں پتا. کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں پتا. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کتاب بند. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ سیکھا؟ ایمان کو جلا ملی، ایمان مضبوط ہوا، ایمان کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، قرآن سے محبت بڑھی، اہل بیت سے محبت بڑھی، شیطان سے نفرت میں اضافہ ہوا، ماں باپ کا احترام کرنا سیکھا حدیث کے ساتھ سے، بیوی کا احترام کرنا سیکھا حدیث کے ساتھ سے، بیوی نے شوہر کے لیے احترام کرنا حدیث کے ساتھ سے. کچھ نہیں بڑا، زیرو بڑا، سناٹا، کچھ نہیں ہے. کیا فائدہ میرے ایسی دعاؤں کا؟ توجہ رکھیے گا، یہ دعائیں اس لیے تھیں کہ انسان پڑھے اور عمل کرے. امام نے یہ جملے اس لیے نہیں دیے کہ آپ کہیں کہ مولا کیا خطاطی ہے، سبحان اللہ، کیا کیلیگرافی ہے، کیا خط ہے، کیا رسم الخط ہے، اس لیے نہیں دیے. امام نے کہا ان الفاظ کے پیچھے جو حقیقت ہے اسے پاؤ. میں کہوں بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، جی یہ مثال میں ابھی بھی دے چکا ہوں میں، سبحان اللہ، مولانا کیا ادبی جملہ بولا آپ نے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پھر تھوڑی وہ برادر مجھے پیاس لگی ہے، کیا کہنے مولانا، کیا کہنے، آپ نے تو محفل لوٹ لی، کیا ادبی جملہ ہے، کیا لب و لہجہ ہے آپ کا. پھر آپ نے، میں نے تو کہا تھوڑے، ارے برادر مجھے پیاس لگی، پانی دے دیجئے. او ہو، کیا آپ نے بہترین لکھنؤ کی اردو بولی ہے مولانا، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے. ذرا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ داد دیں مجھے، یا ان الفاظ سے میں ایک حقیقت تک آپ کے ذہن کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اگر یہ کہیں گے کہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں صرف آپ داد دیں، وہ بیوقوفی ہوگا جو اس بات سے یہ سمجھے گا. کیا سمجھیں گے آپ؟ کہ مولانا کو پیاس لگی ہے اور مولانا کا پانی، یعنی لفظ سے حقیقت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہی مراد ہوگی نا. ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ایک حرف کہہ رہا ہوں، حروف کا جملہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لفظ سے حقیقت تک پہنچیں اور اس میں عمل کرے مجھے پانی نے. امام نے دعائیں دی ہیں، زیارات دی ہیں، یا وجیہاں عند اللہ اشفعلنا عند اللہ یا رب، اس لیے دیے ہیں. اچھی آواز میں پڑھیں بہت اچھا بات ہے، اجتماعی طور پر پڑھیں بہت اچھی بات ہے، اجتماعی طور پر دعا کریں بہت اچھی بات ہے، اس لیے نہیں دی کہ میں کورس کی آواز میں پڑھوں اور ختم، ان کی حقیقت تک پہنچوں. اب امام نے یہ کہا کہ تم مجھ سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہو تو کیا کام کرو؟ ایک دعا دے کے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنا. لیکن پڑھنا بھی پڑھنا نہ ہو، پڑھ کے پڑھ مت جانا. ہم لوگ پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں، جی سنا سنا کے سن کر دیا، جیسے مجلس سے سنا سنا کے سن کر دیا. امام آئیں گے وہی سب کچھ کریں گے، تم نے کچھ کرنا نہیں ہے، تم صرف یہاں سے فائر کیے جاؤ منہ کے، الاجل مولا آ جائیے، مولا بس آ جائیے، مولا بس آ جائیے. یار جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بقول ایک عالم دین کے کہ یہ وہ خط ہے جو تم امام کو لکھ رہے ہو. امام آ جاؤ، امام آ جاؤ، امام آ جاؤ، یہ وہ خط ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کوفے والوں کی مانیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو کیا ہے کہ امام کر یہ دعا پڑھو. ابھی امام کی پوری دعا ہے جس کے آخری حصے میں ہم پہنچے ہیں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے امام نے کیا کیا چیز طلب کی اور امام ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے. اے خدا ہمیں رزق دے اطاعت کی توفیق کا، اور ہم تیرے گناہ سے دور رہیں اور پاکیزہ نیت رکھیں، گناہوں کی شناخت ہمیں حاصل ہو جائے. اب سب جگہ خدا، امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے کہا خدا ہمیں رزق دے،
گناہوں کی پہچان کا، پاکیزہ نیت کا رزق دے. امام کہہ رہے رزق مادی نہیں ہوتا سرے، یہ بھی رزق ہے کہ تم امام کی محبت رکھو، یہ بھی رزق ہے تمہاری آنکھوں میں حسین کی محبت میں آنسو آئیں، تم امام کے لیے تیاری کے لیے آمادہ ہو جائے، یہ بھی رزق ہے. تم اخلاق سے پیش آؤ گھر والوں سے، یہ بھی رزق ہے. امام نے کہا اور پھر ہمیں ہدایت و استقامت کے ساتھ عزت عطا فرما، ہماری زبانوں پر صحیح اور عقل مندی کی باتوں کو جاری فرما دے، ہمارے دلوں کو علم و معرفت سے بھر دے، ہمارے شکموں کو ہمارے پیٹوں کو حرام اور شبہ ناک غذا سے پاک کر دے، اور ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے بچا لے، اور ہماری آنکھوں کو فجور اور خیانت کرنے سے باز رکھ، اور ہمارے کانوں کو لغ اور غیبت کے سننے سے دور کر دے، اور ہمارے علماء کو توفیق دے کہ وہ زہد اختیار کریں اور قوم کو نصیحت کریں، اور شاگردوں کو اسٹوڈنٹس کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ٹرائی کریں، جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، اور علم کے حصول کی طرف رغبت رکھیں. اور امام نے کہا اور مجلس سننے والوں کو، واعظ و نصیحت سننے والوں کو، خطبے کا جمعہ سننے والوں کو، محفل میلاد سننے والوں کو، اجتماعی سطح پر کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہو اس میں توجہ سے بات سننے والے ہونے چاہیے. ادھر سے سنو ادھر سے نکال لیں نہیں، سنا سنا کے سن نہیں ہو جاؤ، بلکہ امام کہہ رہے ہیں مستمع یعنی توجہ سے بات سنو. خطیب کیا کہہ رہا ہے، عالم کیا کہہ رہا ہے، نماز جمعہ کا عالم کیا کہہ رہا ہے، محفل میلاد میں کون کون سا شعر پڑھ رہا ہے، کون کیا کہہ کے جا رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں توجہ سے بات سنو اور پھر اس کا اتباع کرو. اور امام نے کہا اس کے بعد کیا دعا کرو، جتنے بھی تمہارے مریض ہیں ان کو خدا شفا دے اور راحت دے، اور جو تمہارے مرحومین ہو چکے ہیں خدا ان پر رحمت نازل کرے اور تمہیں ان کے لیے رحم دل بنائے. ہم اپنے مردوں کو دفنا کے بھول جاتے ہیں، کہا کہ نہیں رحم دل بنا اپنے مردوں کے لیے. وعلی موتاہم بالرأفت والرحمہ، خدا تو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے، اپنے ماں باپ کو بھول نہیں جائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھول نہیں جائیں. اس کے بعد امام نے فرمایا اور ہمارے بزرگوں کو توفیق دے کہ وہ وقار اور سکونت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ توبہ اور انابہ کے ساتھ اپنی نوجوانی کو گزاریں. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، چونکہ ہر حصہ الگ ہے لہذا ہم نے اپنی مجلس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو جو حضرات گزشتہ گفتگو کو سننا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ آ جائے گی، یہاں جو منتظمین ہیں ان کو لنک دے دیا جائے گا یوٹیوب کا اور ویب سائٹ کا، تو آپ وہاں جا کے اس کو اس کے بقیہ حصوں کی تشریح بھی سن سکتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب یہاں پہ امام نے کہا ایک یا دو جملے بس، زیادہ نہیں، آپ کی زحمت تمام. وعلی النساء بالحیاء والعفاء، ہماری خواتین کو توفیق دے وہ حیا اور عفت کے ساتھ زندگی بسر کرے. معاشرے کا مؤثر ترین حصہ صنف نازک اور خاتون ہے. اگر اس آدھے حصے کو نکال دیا جائے تولید اور نسل کی افزائی کا سلسلہ رک جائے. مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو مکمل قرار دیا ہے، مکمل تکمیل کرنے والا ایمان کی. میں اپنی زوجہ کے لیے مکمل ایمان ہوں، میری زوجہ میرے لیے مکمل ایمان ہے. جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں کیا ہے، نوے امام سے وہ خطبہ منسوب ہے جس میں کہتے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دینه، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. معذرت کے ساتھ یہ شادی 35 سال کی نہیں ہے، امام جو کہہ رہے ہیں 30 سال کی شادی نہیں ہے، یہ 22 سال 23 سال کی شادی ہے. کیونکہ نوجوان شہوت ہے، خواہشات ہیں، سیکشل ڈیزائرس ہیں اس کی. یہ والدین کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں کہ آپ اس دور سے نہیں گزرے، کہ آپ کے اوپر دباؤ نہیں تھا، کیا آپ کے اوپر پریشر نہیں تھا خواہشات کا؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا تھا؟ مولانا ہمارے زمانے میں یہ سب گناہ کے مظاہر نہیں ہوتے تھے، آپ کے زمانے میں آپ کے زمانے کے لحاظ سے گناہ میں لذت و شیرینی تھی، آج کے زمانے میں آج کے زمانے کے لحاظ سے لذت و شیرینی اور جو ہے وہ چارمنگ موجود ہے، یہ مت کہیں۔ اپنی نوجوان نسل کا خیال کریں، ان کی خواہشات کا خیال کریں۔ امام نے جو فرمایا کہ جو جوانی میں شادی کرے، یعنی جوانی میرا اضافہ ہے، جو شادی کرے اپنے آدھا دین کو، وہ سب سے زیادہ حملے کب ہوتے ہیں؟ نوجوانی میں ہوتے ہیں، 18 سال 20 سال 22 سال، یہی وقت ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہوتا ہے، یہی وقت ہے انسان اپنے آپ کو، اپنی صحت کو، اپنے جسم کو اور اپنی روح کو اور اپنے ارادے کو اور اپنے ایمان کو نابود کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ بستر کھول کے میں کیا کہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ بیماریاں ہمارے نوجوانوں کی ہیں۔ تو مکمل ایمان ہے مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، یہ آدھا حصہ اسلامی معاشرے کا۔ امام زمانہ خاص طور پہ دعا کر رہے ہیں خواتین کے لیے، امام کی نظروں میں خاتون کتنی باہم ہیں، ہماری نظروں میں پیر کی جوتی بھی نہیں ہے، شاید جوتی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، گھر والی کو کم، معذرت کے ساتھ۔ وہ لونڈی ہوتی ہے، وہ غلام ہوتی ہے، وہ کنیز ہوتی ہے، وہ آئی اسی لیے کہ مرد کی خدمت کرے۔ یہ وہ توہمات ہیں جو دشمن نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے ہیں، تو وہ جو رکھیے گا، نہ گھر کا کام کرنا اس پہ واجب ہے، نہ بچے پالنا اس پہ واجب ہے، نہ بچے کو شیر دینا اس پہ واجب ہے، میں اس سے زیادہ اور کیا کو فکر ہوں، کیونکہ بچے بیٹھے ہیں، لہذا ذہنی سطح کے مطابق کلام کر رہا ہوں، لہذا جو صاحب اشارہ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں۔ ایک جگہ عورت کو حکم دیا گیا مرد کی اطاعت کا، بقیہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، مگر یہ کہ شوہر کے خاص حقوق ضائع نہ ہوتے ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ ہے اسلام۔ امام کی نظر میں عورت کا کیا کردار ہے، عورت کتنی اہم ہے؟ بعض اوقات ہم معذرت کے ساتھ عورت کو ایک انسان نہیں سمجھتے، گھر والی چائے لے کے آتی ہے تو خان بہادر صاحب موبائل سے نظر نہیں ہٹاتے، رکھ دو، یہ کہنے کی توفیق مردوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ کھڑی رہتی ہے چائے لیے، روٹی لیے، نواب زادے کو اخبار سے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے، یہ عورت ہے، یہ پلاسٹک روئی کی گڑیا نہیں ہے، دل ہے اس کے سینے میں، خواہش ہیں، آنسو ہیں، خوشی ہے اس کی، جذبات ہیں۔ ہم آتے ہیں، چلو جی آئے آفس سے، چینج کیے کپڑے، کچہری کے لیے باہر نکل گئے، چوپال میں بیٹھ گئے، چبوتر بیٹھ گئے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو دن بھر چولہے ہانڈی میں جھکی رہی صفائی ستھرائی میں، کیوں اس کو دو بول بولنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ امام صادق نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اس لیے فاحشہ ہو گئی تھی کہ ان کے مرد اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے تھے۔ باہر کتنا بن سنور کے جائیں گے، گھر آنے کے بعد کیا، معذرت کے ساتھ، پاجامہ اور بنیان ہمارا قومی لباس ہوتا ہے۔ امام نے کہا تم اپنی عورتوں کو بے غیرت بنا رہے ہو اپنے حلیے سے۔ میں تو ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میرے پاس تو کیسز آ رہے ہیں طلاق کے، کیوں عورت بے غیرت ہو رہی ہے؟ کیوں عورت ایک اچھی غذا جو گھر میں موجود ہے اس کے باوجود اس کی نظریں دروازے کے باہر ہیں کسی اور غذا کے لیے؟ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ مرد ہیں، مردوں کا معاشرہ ہے، جو چاہے کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ امام نے کہا مرد اپنے آپ کو زینت نہیں دیتا، اس کی عورت فاحشہ ہو جاتی ہے۔ قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی، واللہ باللہ تاللہ آج یہی ہو رہا ہے، واللہ باللہ تاللہ یہ قسم کے صیغے ہیں عربی زبان میں، آج یہی ہو رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، زن و شوہر ہیں لیکن ایک دوسرے کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بازار کی سڑی ہوئی غذا کے ذریعے سے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کھل کے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ عورتوں کو آج خدا نہ خواستہ کوئی گھر والی پہ ہاتھ اٹھائے بچے دیکھیں گے کل یہی بچہ اپنی زوجہ پہ اپنی بیوی پہ ہاتھ گھر والی پہ ہاتھ اٹھائے گا توجہ رکھیے گا ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں خواتین کا خیال کرو ماضی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں وہ جو خاص مسائل جس میں عورت کو اطاعت واجب ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے وہ حصہ فلفل کر دیا بہت بڑا تیر مار لیا ہم مرد بن گئے تیس مار خان معذرت کے ساتھ اس کے علاوہ دوسرے میدان ہیں دوسرے شعبے ہیں عورت کی زندگی کے جن کو آپ کو شوہر کو پر کرنا واجب ہے آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کا بیہیویئر آپ کو اس کا احترام کرنا شاید ان خانوں کو پورا نہ کرنا اس کی گمراہی کا سبب بنے باوجود یہ کہ آپ اس کی خاص خواہش کو پورا کر رہے ہیں اور آج اول تو وہ پہلا والا ہی پورا نہیں ہو رہا تو یہ دوسرے تو بہت دور کی بات ہے اخلاق نہیں ہے گھر میں کردار نہیں ہے احترام نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہے وہ جو اخلاقی خانہ ہے عورت کا وہ پر نہیں ہوتا وہ جو جذبات اس کے ہیں وہ تسکین نہیں پاتے تو وہ جو رکھیے گا یہ آئمہ کے درد ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے اگر نہیں سمجھا اور نہیں سمجھایا ایزان گرامی تو معاشرہ ہمیں جان لے جا رہا ہے میڈیا ہمیں جان لے جا رہا ہے وہ ایمان نامی کوئی چیز نہیں بچے گی یہ موبائل دیئے گا یہ موبائل بڑی اچھی ڈیوائس ہے لیکن یہی موبائل گھروں کو آگ لگا رہی ہے یہی موبائل طلاق کروا رہی ہے شوہر کو پتہ چلتا ہے بیوی کسی سے بات کر رہی ہے بیوی کو پتہ ہے شوہر کسی سے لگا ہوا ہے چیٹنگ کر رہا ہے پکڑے جاتے ہیں کہ اچھا تم اس سے بات کر رہے تھے تم اس سے بات کر رہی تھی کیا ایگریمنٹ ہوا تم میرے موبائل میں نہیں گھسو گی میں تمہاری چیکنگ نہیں کروں گا یہ زندگی ہو گئی ہے ہماری اس موبائل کی وجہ سے عفت و حیا کی دیواریں گر گئی ہیں حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے امام کہہ رہے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ خداوند خواتین کو توفیق دے وہ حیا کریں مرد انہیں اس قابل چھوڑے گا کہ وہ حیا کریں تو وہ حیا کرے گی جب مرد ہی بے غیرت ہو جائے میں وہ الفاظ زبان پہ لانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ممبر کی شان کے مناسب نہیں ہیں جب مرد ہی بے غیرت ہو جائے جب مرد ہی خنزیریت کا مصدر اور منبع بن جائے جب مرد ہی خنزیری صفات کا مصدر اور منبع اور حامل بن جائے اس معاشرے میں خواتین کی کوئی عفت و حیا باقی نہیں رہتی اس کی اپنی گھر والے کی کوئی عفت و حیا باقی نہیں رہتی امام کہہ رہے ہیں عفت و حیا یہ ہے امام کا پیغام خواتین عفت و حیا کریں پہلے مرحلے پہ حیا ہے وہ شرم وہ تعلیم وہ تربیت کہ جو عورت کو گناہ کے ارتکاب سے روکے حدیث میں ہے کہ خدا سے حیا کرو خواہ ایک باریک پردے ہی کے برابر میرے برابر میں میرا باپ بیٹھا ہو کیا میں موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ سکتا ہوں میں اپنے کمپیوٹر پہ کوئی غلط چیز دیکھ سکتا ہوں جس کمرے میرے ماں باپ یا کوئی دوست یا کوئی بہن بھائی بیٹھے ہوں لیکن ہم خدا کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں امام کہتے ہیں خدا سے حیا کرو خواہ ایک باریک پردے ہی کی جتنی کیوں نہ ہو حیا تو کرو شرم تو آئے تمہیں خواتین کی تربیت ہونی چاہیے جو وہ تربیت کر سکتا ہے جو باغیرت ہوگا جو اپنی زوجہ کے ساتھ نیک اور صالح ہوگا وہ اپنی بچی کی صحیح تربیت کر سکتا ہے جو مرد ہی اپنی بیوی کے لیے بے غیرت ہو جو مرد ہی اپنی بیوی کے مرد نہ ہو نہ مرد ہو جو مرد ہی اپنی بیوی کے لیے گناہوں کے دروازے کھولے اس کے گھر میں اچھے بچے پرورش نہیں پا سکتے جو وہ درد ہیں معاشرے کے جو مجھے منتقل کر رہے ہیں. بالحیا حیا رکھیں. حیا کی تربیت کون ماں کرے گی باپ کرے گی؟ جب ماں باپ بھی بے غیرت ہو جائیں, جب انہیں پرواہ نہ ہو کہ شوہر کہاں سے بھوک مٹا رہا ہے, بیوی کہاں سے بھوک مٹا رہی ہے, تو اولاد کہاں جائے گی؟ واقعاً ایسے ایسے بعض اوقات فون آتے ہیں جس میں مرد یا رو رہے ہوتے خواتین کا یا خواتین مردوں کا رونا رو رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس کو بالحیا حیا ہونی چاہیے. پھر عفت. عفت وہ لباس ہے کہ جو در حقیقت انسان کو گناہوں تک پہنچنے سے روک دیتا ہے. بلکہ یوں کہ عفت وہ حکمت عملی ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے. خواتین اگر معاشرے کی با عفت با حیا ہو جائیں وہ معاشرہ تبدیل ہو جائے. 2016 میں جب میں اربعین پہ گیا تھا, وہاں پہ ایک عراقی پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی, تو اس نے بتایا جرمن سے ایک ٹیم آئی تھی, اس کی ہیڈ ایک خاتون تھی, یہ بھی تھی. اس نے کہا یہ کروڑوں افراد کیوں لوگ چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اربعین پر؟ تو اس نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا واقعی کربلا تک پہنچی. اور اس نے کہا 11-10 محرم کا تک تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا, 11 محرم کو جس نے اس تحریک کا آغاز کیا وہ ایک لیڈی تھی, وہ ایک عورت تھی, وہ ایک سین فلاسف تھی, اسے زینب بنت علی کہا گیا. آیا تھے حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو, خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. یہ ہے جناب ذرا. اس نے کہا کہ اچھا ایک عورت نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے, جس نے جلدی ہوئے خیموں سے امام کو نجات دی. اب کہا کہ پلاننگ کرو, خواتین کو خراب کرو. آج میڈیا ہمارا فوکس کیا ہوا ہے نوجوانوں کو, نوجوان لڑکیوں کو, لڑکوں کو خراب کرنے کے لیے. کلام طولانی ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. میں 2 گھنٹے بھی مجھے بیٹھنا پڑے میرا درد دل کم نہیں ہوگا, امام کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. معذرت چاہتا ہوں, میں آپ خستہ حال ہیں لیکن بس یہ اختتام کر رہا ہوں. اگر عورت تربیت پا جائے, عورت کو خدا نے پہلے عقل دی ہے مد سے, مردوں کا معاشرہ ہے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئے گی, عورت کو پہلے عقل دی ہے مرد سے, عورت کا ایمان پہلے کامل ہوتا ہے مرد سے, عورت پہلے بالغ ہوتی ہے مرد سے. مجھے پتا ہے بابا کی آواز نہیں آئے گی سبحان اللہ, کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے, واقعی ہضم کرنا مشکل ہے. عورت مجھ سے پہلے, مرد سے پہلے با ایمان کامل عقل ہو جائے. مرد کوئی بات ہضم نہیں ہوتی, خود پاکستانی معاشرے میں جہاں چلتا ہی مردوں کا سکہ ہے. لڑکی ذات 9 سال میں, اور لڑکا جب گھوڑا ہو جاتا ہے نا, جب جا کے بالغ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, عورت 9 سال میں, بچی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے. بالغ کا کیا مطلب ہے؟ نماز واجب, پردہ واجب, روزہ واجب, عبادت کی شرط کیا ہے؟ کہ عقل رکھتا ہو, دیوانہ نہ ہو, پاگل نہ ہو, ہوش و حواس میں ہو. تو جب ہی تو خدا نے اس بچی کو بلایا 9 سال کی, اس کی عقل کامل ہو گئی, ایمان کامل ہو گیا, جسم کامل ہو گیا, عقل کامل ہو گئی. کہا اے بچی میری بارگاہ میں آ جا. مرد سے پہلے عورت کو بلایا ہے, مرد سے پہلے عقل دی ہے, مرد سے پہلے ایمان دیا ہے. کیا کریں گے آپ؟ یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ انگریزوں کا نہیں ہے, خدا کا نعرہ ہے. لیڈیز فرسٹ کا نعرہ, یہ وکٹری کا نعرہ, وی کا نعرہ, یہ 2 کا نعرہ انگریزوں کا نعرہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا نعرہ ہے. کہ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو, 2 چیزوں کو تھامو, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ انگریزوں کا نعرہ نہیں ہے, یہ صرف وکٹری نہیں, یہ 2 ہیں. اسی طرح لیڈیز فرسٹ کا نعرہ خدا کا نعرہ ہے, پہلے عورت آئے گی. کیوں خدا نے پہلے عورت کو کیوں بلایا ہے؟ عورت غالب ہے, اس کی دامن میں نسلیں پرورش پائیں گی, پہلے ایسے پاک کروں گا، پہلے ایسے طاہر کروں گا، پہلے ایسے نورانی بناؤں گا تاکہ اس کے دامن میں پرورش پانے والی نسل بھی پاک ہو، طیب و طاہر ہو جائے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر خواتین تربیت پا جائے، قسم خدا کی ہمارا معاشرہ اصلاح پا جائے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت، ان کی لینگویج میں، اگر کوئی لڑکی جب تک کسی لڑکے کو گرین سگنل نہ دے، کسی مرد کی مجال نہیں کسی عورت کو چھیڑ سکے، کسی مرد کی مجال نہیں۔ عورت اگر مستحکم ہے، عورتوں کو یہ باور کرایا گیا ہے تم نمائشی ہو، تم ماڈل ہو، تم جتنا باہر نکلو گی، تم جتنا زینت کرو گی، تم جتنی اوریان کی طرف جاؤ گی، تمہیں آزادی ملے گی۔ بہرحال بس زیادہ کلام نہیں کروں گا، میں بہت کلام کر لی اور مجلس کافی طولانی ہو گئی۔ امام کہہ رہے ہیں خواتین حیا اور عفت کو اپنائیں۔ مرد، آخری بات کروں گا، مرد کے پاس جائز طریقے ہیں، شادی شدہ مرد کے پاس جائز طریقے ہیں کھانا کھانے کے، لیکن شادی شدہ کے پاس جائز ایک طریقہ ہے کھانا کھانے کا۔ شادی شدہ جائز طریقے سے بہت سی جگہ سے کھانا کھا سکتا ہے، کسی بھی وہ کھانا کھا سکتا ہے، لیکن شادی شدہ عورت جائز کھانا ایک ہی جگہ سے کھائے گی۔ مرد ہے جو اسے بے غیرت بناتا ہے، مرد ہے جو اسے گناہ کی طرف جنی کرتا ہے، مرد ہے جو اپنی نامردانگی کا ڈھنورا پیٹ کر معاشرے کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ مرد ہے جو خواتین کو بازاروں میں لے کے آتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں خاتون کو عفت و حیا کے ساتھ، عفت و حیا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے امام کے درد۔ یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، الہی آمین، بڑے زور زور سے کہہ رہے الہی آمین، معذرت کے ساتھ یہ بات الہی آمین ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، اللہم ادخل الاهل القبور سرور، الہی آمین۔ پتا ہے تمہیں کیا کہہ رہے مولوی، سمجھو تو بات الہی آمین واقعی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ خدا آئمہ کی دعائیں، وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ إِلَٰهِ آمِن، منہ پہ مار دی جائے گی واقعہ۔ یہ پڑھ گیا امام نے یہ دعا دی، صرف الٰہی آمین کو، چلو جی تبرک لو چھٹی، یہ واقعی نہیں، امام چاہ رہا ہے کہ تمہاری عورتیں بحیا اور عفت بنیں، تو کون بنائے گا، کون تربیت کرے گا؟ ممبروں سے کی باتیں نہ کی جائیں جب تک مردوں کی غیرت کو نہ جھنجھوڑا جائے، جب تک جو باپ ہیں ان کو ذہنی طور پہ تیار نہ کیا جائے کہ تیرا بیٹا تباہی کے گانے پہ کڑا ہے، جوانی میں کسی وقت بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے، وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ میں تو کاؤنسلنگ کا کام کرتا ہوں، نوجوان آتے ہیں وہ اپنی درد دل بیان کرتے ہیں، واقعی اپنے بچوں کو وقت دیجئے۔ اکثر میں کہتا ہوں اے ٹی ایم کارڈ نہ بنے بچوں کے لیے، اے ٹی ایم کارڈ مشین میں ڈالو پیسہ باہر، مشین میں ڈالو پیسہ باہر، باپ ہمارا اے ٹی ایم کارڈ ہو گیا، ابا دے دو یہ، ابا یہ لا دو، ابا وہ لا دو، ماں اے ٹی ایم کارڈ ہو گئی، یہ باپ ماں نہیں ہے آج کے۔ اے ٹی ایم کارڈ نہ بنے، وقت دیں، ٹائم دیں، بیٹھیں، پوچھیں ان سے چائے کے نام پہ، کھانے کی میز پہ، ٹائم دیں ان کو، بیٹا آج دن کیسا گزرا، ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اور بر صغیر میں، پاک و ہند میں، شاید ایک فیملی میں 4 منٹ سے 6 منٹ تک گفتگو ہوتی ہے کسی سنجیدہ موضوع پر، یا سنجیدہ بھی نہ کہوں، 4 سے 6 منٹ سے زیادہ مجموعی کلام نہیں ہوتا فیملی میں۔ آپ ریشو نکالیں گے یہ نکلے گا، چار سے چھ منٹ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹی کے پاس بیٹھے ہیں, بیٹے کے پاس بیٹھے ہیں, ہوم ورک کیسا ہوا, اسکول کیسا گزرا, کوئی پرابلم تو نہیں ہے بیٹا, پوچھیں, دوست تو بنے نا. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ تربیت کرو, اور یہ تربیت تمہیں مجلس کی تربیت گاہ سے ملے گی, یہاں سے حسینی پیغام لے کے اٹھو. یہ ہے امام زمانہ کا درد, کہ اپنے آپ کو تیار کرو, آخری زمانے میں تمہاری عورتوں کو باہر لایا جائے گا. آج دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا, خواتین کما کا ماتم کرتی بھی نظر آ رہی ہیں. اس سے زیادہ بغیرتی کی کوئی بات ہے؟ زنجیروں کا ماتم آہستہ آہستہ شروع کیا جا رہا ہے, اور اب نہ جانے آگ کا ماتم بھی شروع ہو جائے گا. خواتین سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہاں لے جایا جا رہا ہے عزاداری کے نام پر خواتین کو, گھروں سے باہر لے کر بے عفت و بے حیا اور بے حجاب بنایا جا رہا ہے. تو یہ دجالی نظام کی خصوصیت یہی ہے, وہ جب گمراہ کرنے آئے گا تو یہ نہیں کہ میں دجال ہوں, میں خطرناک ہوں, ایمان نابود کر دوں گا. آج میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا خیرخواہ ہوں, میں عزادار ہوں, میں مولا کا تابے دار ہوں, میں شاہ جی ہوں, میں بالی شاہ ہوں, میں بندو شاہ ہوں, پتہ نہیں کیا کیا ہوں, اور ہم تمہیں ایسے ماتم کروائیں گے. دشمن دشمن بن کے نہیں آئے گا, دوست بن کے آئے گا, دوست کا لبادہ اور بھید بدل کے آئے گا. آج یہ ہو رہا ہے. امام نے کہا اپنی خواتین کو بچاؤ, خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. بس آج چاہتا ہوں کہ مساجد میں بھی کچھ جملے خواتین سے متعلق عرض کر دوں. اگر واقعاً کربلا کربلا می ماند اگر زینب نبود, کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. امام سجاد تو مسیحتن بیمار تھے نا خدا کی طرف سے. کس نے کارواں چلایا؟ کس نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی؟ او ابن زیاد, او کذاب ابن کذاب. یہ علی کا لہجہ کس کی زبان پہ جاری تھا؟ زینب کبری بنت علی کی زبان پہ جاری تھا. یہ ہے زینب جس نے امامت کا دفاع کیا ہے, جس نے امامت کو بچایا ہے. یہ ہے زینب جس نے امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا ہے. یہ ہے کہ جس نے پیغام کربلا کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. یہ ہے زینب بنت علی سلام اللہ علیہا, کہ آج اس کی تحریک اربعین کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی انسانی اور سب سے بڑی پرامن تحریک بن گئی ہے. یہ جناب زینب کا کاروان, یہ جناب زینب کا کارنامہ. بس چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل بی بی کی پڑھو. یہ بی بی جو دو محرم سے دس محرم تک ایک بہن کے روپ میں ہے. استاد پناہیہ کا ایک جملہ میں نے سنا, بہت تعجب ہوا مجھے, میں اش کر اٹھا. کیا امام حسین جناب زینب کے امام وقت نہیں تھے؟ کیا علی اکبر کے لیے ان کے بابا والد گرامی امام وقت نہیں تھے؟ لیکن کہیں حضرت علی اکبر نے امام کو, امام حسین کو والد تو کہا ہے, بابا تو کہا, امام نہیں کہا. جناب زینب کے امام وقت ہیں, توجہ رکھیے گا, لیکن کہیں پر بھی جناب زینب نے امام کا نہیں کہا. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ زینب اپنے بھائی سے ودا تو ہو سکتی ہے, زینب اپنے امام سے ودا نہیں ہو سکتی. زینب کے لیے بہت سخت ہیں, یہ بنت علی ہیں, یہ پنجتن کی صحبت میں تربیت پانے والی وہ مخدرہ, وہ مستورہ, وہ معظمہ, وہ معلمہ ہے کہ جس کا نام ہی زینب باپ کی زینت رکھا گیا ہے. اور عظمت جناب زینب یہ ہے کہ جب خیام جل رہے تھے تو آ کے کیا پوچھا سید سجاد, بتاؤ جل جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ آپ کے خیال بس مسائل شروع کر دیے میں نے, لیکن ایک سوال, کیا جناب زینب کو اتنا سا فقہی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ جان بچانا واجب ہے؟ وہ جو کسی غیر معصوم کے سامنے شاگرد نہ بنی ہو, عالمہ غیر معلمہ, وہ امام سے ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ پوچھ رہی ہے, بتاؤ بیٹا سید سجاد جل جائیں یا بچ جائیں؟ امام نے کہا علیکن بالفرار، فرار کیجئے پوپی اما، باہر نکلیے. اگر آپ کے نہیں معلوم تو جناب زینب کی عصمت میں حرف آئے گا. اگر آپ کے معلوم تھا پھر کیوں پوچھا؟ کیوں جناب زینب یہ بتانے، زینب جہاں ہے مطیع امام وقت ہے، مطیع ہے اپنے امام کی. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، امام سے قصد فیض کرے، امام سے اجازت کرے. بس ادادارو، دو محرم سے دس محرم تک یہ ایک بہن تھی، لیکن گیارہ محرم سے یہ محافظ امامت تھی. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی، کہیں بر رسول تھی. زینب نے کہیں گریہ نہیں کیا، اونا محمد دی بیٹا دیکھو فرات کی طرف رخ نہ کرنا، دودھ نہ بخشوں گی. بچے گئے جہاد کیا، ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا، لیکن زینب کی وصیت کو یاد رکھا، پانی کو نظر بھر کے نہیں دے گا. جب حسین جنازے لے کر آئے تو بیٹھ گئی جنازوں کے درمیان، یہ میرے اون کا، یہ میرے محمد کا لاشا ہے، لیکن گریہ نہیں کیا. قیدی بنائی گئی، لوگ اپنے بچوں کو دیکھ کر بیویاں روتی تھیں، زینب نے گریہ نہیں کیا. عزادار، کہاں زینب نے گریہ کیا؟ ایک وقت آیا کہ جب در زندہ کھل گیا، اللہ اکبر، در زندہ کھل گیا، جب سر دیے جانے لگے، تبرکات آئے، تو ایک شام کے عورت نے دیکھا کہ دو سر قید خانے کے کونے میں رکھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ، خدا تمہاری اس عزا کو قبول کرے. عزا دارو، کیا ہوا؟ اس نے کہا، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے؟ جناب زینب کو جلال، خبردار، خاموش، میں ان کی ماں ہوں، یہ میں نے حسین پر نثار کر دیے، کہیں ام رباب کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، کہیں سکینہ کا دل چھوٹا نہ ہو جائے کہ پھوپھی اماں اپنے بچوں کو رو رہی ہے، بچوں کا گریہ کر رہی ہیں. اس بی بی نے کہیں گریہ نہیں کیا. شام جب آ گئی بی بی، اللہ اکبر، اپنے گھر میں آ گئی، اپنے حجرے میں آ گئی، سر سے چادر اتار دی بی بی نے. ایک دفعہ عبداللہ آئے تو دیکھا پیچھے ہٹ گئے، دیکھا کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. کہا معززہ، آپ کسی غلط گھر میں آ گئی ہیں، یا عبداللہ کا گھر ہے یا زینب کا گھر ہے؟ جناب زینب نے منہ کیا، کہا عبداللہ، ارے اپنی زینب کو نہیں پہچانا. اجرکم اللہ، پھر جناب زینب نے مجھے بتائی، مجھے پتا ہے عبداللہ تمہیں تعجب ہوگا کہ میرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے. عبداللہ، ارے جس کے 18 بھائیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا جائے. اے عبداللہ، میں نے حسین کا پامال شدہ لاشا دیکھا، میں نے عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے. عبداللہ، ہمیں غلاموں کی مانند کوفہ و شام کے درباروں میں پھیلا. اجرکم اللہ، اس حجرے میں پہنچی جہاں آن محمد کے مسلے لکھے تھے. زینب کے سینے میں ماں کا دل تھا، مسلوں کو اٹھایا، یہ آن کا مسلہ، یہ محمد کا مسلہ. دونوں جانمازوں کو اٹھاتی تھی، سونگتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی، یہ میرے آن کی جانماز ہے، یہ میرے محمد کی جانماز ہے. اے بچوں، مجھے معاف کر دینا، تیری ماں نے دشمن گریا نہ کیا، ارے حسین کی سکینہ کا دل چھوٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعود من الذين ظلموا ايهم قلب يقلبون بارلہا. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسک، ہماری معرفت خدا، معرفت اہل بیت میں اضافے اور محبت اہل بیت میں افزائش کا باعث قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی دعا کے مطابق اپنی تیاری اور امام سے روحانی رابطہ اور رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو استقامت عطا فرما، ظالم حکومتوں کے راج کو ان سے دور فرما دے. بار الہ یمن پر
بمباری کرنے والے ظالم حکومتوں کو نیست نابود فرما. پارلا آیت اللہ ایران سکسکی اور نائجیریا کے حسینی عوام پر قدغن لگانے والی سرکار کو نیست نابود کر دے. بارلا بحرین و یمن و فلسطین جہاں جہاں ظلم و ستم ہے ان سب کے خاتمے کے لیے عدل و انصاف کے بول بالا, شریعت کے تحفظ اور قرآن کی بالادستی اور امام مہدی کی حکومت کے ساتھ قاتلانہ حسین کے انتقام کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو انصار و آغاز میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انك انت